الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ذكر کے فضائل پہ گفتگو ہو رہی ہے. ذکر کے فضائل کے ساتھ ساتھ پچھلے چند دنوں میں ذکر سے متعلق کچھ سوالات اور مشائخ کی طرف سے جو ان کے جوابات منقول ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ ذکر سے متعلق ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا ذکر کرنے والا کبھی گناہ نہیں کرتا، یا کثرت ذکر کرنے والے سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ تو پچھلی چند مجالس میں سے کسی ایک مجلس میں اس کا ایک تفصیلی جواب دیا گیا. پھر ایک اور سوال کہ کیا کثرت ذکر کرنے والے کو کش نصیب ہوتا ہے، یا ہر کثرت ذکر کرنے والے کو کشف و کرامات ہوتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں بھی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق بیان کی گئی. کل کی مجلس میں یہ سوال رکھا گیا سامنے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا انسان خود سے بھی ذکر کر سکتا ہے جب قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اذکار بھی موجود ہے، ترغیب بھی موجود ہے. یا شیخ ہی کے ساتھ ان کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد ہی ان کی اجازت سے ذکر کیا جائے؟ تو اس کا جواب کل کی مجلس میں دینا ہم نے شروع کیا اور اس کے دو جوابات ہیں، اور ان جوابات میں سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ بالکل اذکار جو ہے وہ موجود ہے حدیث پاک میں، قرآن میں بھی اذکار موجود ہے. تو کسی کو ممانعت نہیں ہے کہ وہ اذکار جو قرآن میں یا حدیث میں موجود ہے ان کو وہ نہ کرے. تاہم شیخ کی موجودگی میں کرنے میں دو ضرورتیں ہیں انسان کے لیے. کہ انسان جو ہے حالات سے بہت افیکٹ ہوتا ہے، اور آج کل کے ماحول میں جب گناہ ہر طرف ہے اور انسان کا گناہ کی طرف رجحان اور میلان آسانی سے ہو جاتا ہے، اور جب گناہ انسان سے ہونے لگتے ہیں تو نیک اعمال پر استقامت نہیں رہتی، تو گو کہ اذکار تو موجود ہے قرآن اور حدیث میں، مگر جو شیخ کی سرپرستی میں نہیں کرے گا قوی چانس ہے کہ وہ کچھ عرصہ تو شاید پابندی کر لے، مگر کچھ عرصہ پابندی کے بعد اس پابندی کے اندر خلل آ جائے گا. تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم دین ہوتا ہے، 8-10 سال جو ہے وہ دین میں مدرسے میں لگائے ہوتے ہیں، مگر عبادت کو دل ہی نہیں کرتا، فجر پہ اٹھنے کی توفیق کئی مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ تبلیغ میں سال لگایا ہے اور بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ وہ سال لگایا. ایک سال سفر کرتے رہنا اللہ کے دین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، دل کے اندر ایک بہت بڑا نور آتا ہے اس. مگر شیخ کی نا موجودگی ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا بندہ بھی سلپ ہو جاتا ہے، اور اعمال کرنے بوجھ محسوس ہو جاتے ہیں. تو عام بندہ جو اتنی نیکیاں ویسے نہیں کر رہا ہے اس کے لیے تو استقامت کا راستہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے گو کہ اذکار موجود ہیں قرآن اور حدیث میں، مگر کوئی نہ کوئی سرپرست ہوگا تو ان اذکار کو پابندی سے کیا جائے گا، ورنہ پابندی نصیب ہونی کوئی نہیں، کوئی سر پہ ہو جو پوچھتا ہو، جو ترغیب دیتا ہو. مگر اس سوال کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ کیونکہ تزکیہ نفس ایک بہت لمبا کام ہے اور انسان کے اندر چھپے ہوئے نفوس کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ کئی مرتبہ انسان پر واضح ہی نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ واضح تو ہوتی ہیں، اس کا حل واضح نہیں ہوتا. تو اس لیے بھی شیخ کا ہونا ضروری ہے. تو نفس کے اندر ریا بھی ہے، نفس کے اندر عجب اور تکبر بھی ہے. تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ریا، عجب اور تکبر، غصہ یا بد نظری یا دنیا کی طرف میلان یا حرص یا حوث، یہ تمام چیزیں ذکر اذکار کرتے ہوئے بھی یہ بیماریاں دل میں پھر بھی موجود ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ مشائخ کے پاس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ترغیب دی، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ. تو جب تک کوئی اور بتائے گا نہیں کہ کس طرح کی باطنی بیماریاں ہیں، یہ باطنی بیماریاں نکلنے والی نہیں. اس لیے انبیاء کرام کا جو رول اللہ نے بیان کیا قرآن پاک میں، یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو تزکیہ تو کسی مرد کامل نے ہی کرنا ہے، کسی اللہ والے نے ہی کرنا ہے، کسی شیخ ہی نے کرنا ہے. ہاں کچھ نہ کچھ فائدہ خود ساختہ ذکر کرنے سے ہو سکتا ہے، اور اگر کچھ پابندی نصیب ہو بھی گئی، اگر یہ تزکیہ کا پروسیس شیخ کی موجودگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے بڑے بڑے حضرات، مشائخ، علماء شیخ کے ساتھ تعلق کو سب سے زیادہ اہمیت دی. امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے عالم دین، ایک شیخ کی خدمت میں جاتے تھے بشر حافی رحمت اللہ علیہ، کئی کئی گھنٹے ان کی چھوٹی سی جھونپڑی ہوتی تھی، اس میں وقت گزار کے آتے تھے. حضرت کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اس خبتی بوڑھے کے پاس اتنے اتنے گھنٹے آپ گزار کے آتے، دنیا آپ کی تعلیم، آپ سے دین حاصل کرتی ہے اور آپ ایک بندے کے پاس کئی کئی گھنٹے گزار کے آتے ہیں. تو آپ نے بڑا تاریخی جواب دیا، آپ نے فرمایا انا عالم بکتاب اللہ وہو عالم باللہ، کہ میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں اور وہ اللہ کے عالم ہیں، وہ اللہ کو جانتے ہیں. تو باطن کا تزکیہ شیخ کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں. ہمارے ملک کے ایک بڑے بزرگ تھے، وہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے جایا کرتے تھے. ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے مدرسے کے ایک شیخ الحدیث ان بزرگوں سے بیعت ہوئے. اور ان کو اذکار دیے، اور ان بزرگوں نے اپنے حالات ان شیخ کے سامنے بیان کیے. ایک دو سفر ہوئے تو وہ جو شیخ الحدیث صاحب تھے، انہوں نے جن شیخ سے بیعت کی تھی ان سے عرض کی کہ حضرت میرے گھر آج آپ کی دعوت ہے، آپ ضرور تشریف لائیے گا. تو وہ شیخ ان کے گھر پہ کھانے کے لیے تشریف لے گئے. کھانے پہ شیخ الحدیث صاحب نے جو دعوت کی تھی، کھانے پہ انہوں نے یہ دعوت کے دوران بتایا کہ حضرت آج کی جو دعوت ہے، سچی بات ہے وہ میری طرف سے نہیں ہے، میری اہلیہ کی طرف سے. حضرت نے فرمایا بھی بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا حضرت جس دن آپ سے بیعت ہوا نا، تو بیعت ہو کے گھر آ کے اور بیوی سے بتایا کہ جی آج حضرت سے بیعت ہو گیا. بیوی نے کہا آپ کے حضرت کو تو میں حضرت اس وقت مانوں جو آپ کی یہ غصے کی بیماری ہے نا یہ دور ہو, اس میں کوئی کمی آئے تو مانوں کہ وہ شیخ ہیں, 30-40 سال سے حدیث کے استاد ہیں, تو آپ کا غصہ تو کبھی کم نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس سے پہلے کسی سے بیعت نہیں کی تھی اور واقعتاً حدیث بھی پڑھاتا تھا اور غصے کی بھی بہت تیزی تھی. بیعت ہونے کے چند مہینے میں ہی اس بیماری کا اتنا شدت سے احساس ہوا کہ اس میں کمی آنے لگی, حتیٰ کہ بیوی نے اعتراف کیا کہ اس میں کمی آئی ہے. تو اس لیے آج کی دعوت میری طرف سے نہیں ہے, آج کی دعوت جو ہے وہ بیگم نے کی ہے. یہ شیخ کو آپ کے شیخ مانا ہے کہ واقعی ان کی وجہ سے جو 30-40 سال سے بیماری چل رہی ہے اس بیماری میں کمی آئی ہے. تو پتہ چلا کہ باطن کی اصلاح کے لیے تزکیہ نفس جو ہے وہ شیخ کی صحبت میں ہی حاصل ہوتا ہے. صحابہ کرام جیسے برگزیدہ شخصیات کے سامنے قرآن اور حدیث سے زیادہ بڑی چیز اور کیا تھی, اور اتنی قریب ان کے تھے یہ قرآن اور حدیث کے, قرآن اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور حدیث کہنے والے جو شخصیت ہے ان کی مبارک زبان سے حدیث سنی, اس کے باوجود بھی تزکیہ کے لیے ان کو صحبت ہی کی ضرورت رہی. تو اس لیے بالکل قرآن اور حدیث میں اذکار موجود ہیں, مگر خود ساختہ اذکار کرنے سے فائدہ تھوڑا ہے. شیخ کی صحبت میں رہ کے اذکار کرنے سے انسان کو واقعتاً زیادہ فائدہ اور تزکیہ نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیہ قلب نصیب فرمائے, تزکیہ نفس نصیب فرمائے, پابندی اعمال نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکر وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.